مومنین، یہ سورہ بنی اسرائیل کا سلسلہ جاری ہے، ساری ہے جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا، یہ 70ویں آیت ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے اولاد آدم کو مکرم بنایا ہے اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں دی ہیں، اور ہم نے انہیں پاک و پاکیزہ رس دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں نمایاں برتری سے نوازا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی آدم پہ کرم کرا ہے، جو کہ بنا ہے لفظ تکریم سے، یعنی کہ عزت دی ہے، عزت دی ہے۔ میں ٹکڑے ٹکڑوں میں آیت پڑھوں گا انشاءاللہ، کیونکہ لمبی آیت ہے۔ تو کیا عزت دی ہے؟ عزت یہ دی ہے کہ اس کو عقل دی ہے، دوسرے جوسے جو اس کی جو مخلوقات ہے اس پہ یہ عزت ہے کہ عقل جو ہے انسان کو ہے۔ اور کیا عزت دی ہے؟ کہ اس کو بولنے کی طاقت دی ہے، اور ایک عزت یہ دی کہ وہ سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے، ایک عزت یہ دی ہے کہ اس کی انگلیوں سے وہ لکھ سکتا ہے، اور چہرے کی خوبصورتی ہے اس کی، یہ ساری اس کی عزتیں جو صرف انسان کو ہی میسر ہیں، صرف انسان کو میسر ہیں، ہے نا۔ اور اس کے بعد کیا؟ وہ حمل نہ ہو فی البر والبحر، اور ہم نے اس کو خشکی اور تری میں اس کو سواریاں عطا کری ہیں۔ خشکی تری کی سواریاں، حمل فی البر والبحر، خشکی تری کی سواری آپ کو معلوم ہے کیا کیا ہوتی ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اور کیا کہا؟ وہ رزق نہ ہو من الطیبات، اور اس کو پاکیزہ، اور ہم نے اس کو پاکیزہ رزق عطا کیا، ہے نا۔ اب اس میں سارے کھانے دیکھ لیں آپ، سارے کھانے دیکھ لیں آپ، سارے پاکیزہ رزق عطا کرا ہے۔ تو میزان نے بڑی خوبصورت بات کری، کیا عزت ہے؟ کھانا اچھا دیا ہے، سواری اچھی دی ہے، کسی بھی اچھا ہو میزبان کون ہوتا ہے جو آپ کو اچھی سواری بھیجے، وہ پھر آپ کو کہے کہ آپ آگے ہمارے کھانا کھائیں، یہ اللہ نے کرا ہمارے لیے، یہ عزت ہماری ہے، کہا کہ آپ کی سواری دی میں نے اور آپ آ کے اچھے اچھے کھانا کھائیں۔ اور اس کے بعد کیا؟ وہ فضلنا علی کثیر ممن خلقنا تبدیلا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں نمایاں برتری سے نوازا ہے، فضیلت دیے۔ دیکھیں عزت الگ ہے، فضیلت الگ ہے۔ عزت وہ ہوتی ہے جس کو شروع میں کہا تھا تکریم سے جو تھا، کہ جو خالص آپ کے لیے ہے، جیسے انٹلیکٹ ہے خالص انسان کے لیے، اور کیا ہے؟ بولنے کی طاقت ہے، لکھنے کی طاقت ہے، خالص انسان کے لیے۔ پھر کیا فضل نہ کہا؟ کہا کہ پھر میں نے، ہم نے فضیلت بھی دیے کثیر اپنی خلقت کے اوپر۔ کون سی خلقت ہے اس پہ فضیلت دی ہے؟ فضیلت دی تمام حیوانات پہ دیے، اور جنات پہ بھی دی ہوئی ہے۔ اس میں فرشتے نہیں آتے ہیں، پیزا نہ کہنا، فرشتے کیا ہے؟ کہ مادی چیز نہیں ہے، یہ جو چیزیں مخلوقات ہیں مادی ہیں پوری، کیا حیوانات ہوئے، جنات ہوئے، ان پہ بھی فضیلت دی ہے اللہ نے، فضیلت دی۔ کس طرح سے فضیلت دی ہے؟ اب فضیلت کیسے دی ہے؟ اب اسے کہ کھانا ہے، جانور کا کھانا بڑا سادہ کھانا ہوتا ہے، ہمارا کھانا بڑا خاص کھانا ہوتا ہے، ہمارے فضیلت ہے، یا ہم کپڑے پہنتے ہیں، یا یہ کہ جو جانور، جو ہماری شادیاں ہوتی ہیں اور آپ جانوروں کی دیکھ لیں آپ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، یہ فضیلت ہے، یا ہمارا جو سوشل سرکل ہوتا ہے، جانوروں کی بھی اپنی کمیونٹی ہوتی ہے، اللہ نے ان کو کہا کمیونٹی، کہا ان کو بھی، وہ بھی کمیونٹیز ہیں، قرآن میں ان کے لیے کمیونٹی کہا گیا ہے، لیکن ہماری کمیونٹی کے اندر سوشل اسٹرکچر وہ بہت اعلیٰ ہے۔ تو اس طریقے سے فضیلت دی ہے صلوات پڑھ اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی اور تفصیل ہے، احادیث بیان کی گئی ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ چوتھے میں ہم نے فرمایا ہے کہ جو کھانے کی پاکیزہ چیزوں سے مراد یہ جو اچھے سمراٹ ہوتے ہیں اس سے مراد ہے، سمراٹ سے۔ اور دوسری جو فضیلت جو دی ہے، امام فرماتے ہیں کہ انسان ہاتھ سے لقمہ بنا کے کھانا کھاتا ہے، دوسری مخلوقات ہاتھ سے لقمہ بنا کے نہیں کھاتی ہے، ہے نا۔ اور پانچ امام فرماتے ہیں کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ دوسری مخلوقات سیدھی نہیں کھڑی ہو سکتی، انسان سیدھا کھڑا ہوتا ہے، یہ پانچ امام فرمان ہے ان آیتوں ذیل میں۔ یوم نقو کل اناس بی امامہم فمن اوتی کتابہ بی یمینہ فاولائک یقرون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، جس دن ہم ہر گروہ کو ان کی اماموں کے ساتھ بلائیں گے جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, وہ اپنے نام عمل کو پڑھیں گے اور ان پر ریشہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. تو یہ بات تو ظاہر ہو گئی کہ ہر شخص گروہ گروہ بنا کر اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اب امام سے لمبی بحث ہے کہ کیا امام لوہے محفوظ کو کہا جائے گا, کیونکہ قرآن میں امام لوہے محفوظ کو کہا گیا ہے, یا پھر امام کتابوں بھی کتابوں کو کہا ہے, اللہ کی کتابوں کو, ہے نا. لیکن چونکہ ہر گروہ اپنے امام کے ساتھ آئے گا تو لوہے محفوظ ایک ہی ہے, پھر اس سے کیا مراد ہو گئی؟ یا یہ کہیں کہ ہر شخص اپنی کتاب کے ساتھ اگر آئے گا تو کتابیں تو نوح علیہ السلام کے وقت سے آنا شروع ہوئی, اس سے پہلے کیا ہوگا؟ تو لے دے کے بات یہ ہوتی ہے کہ دو طرح کے امام قرآن بیان کیے گئے, ایک اچھائی کی طرف بلانے والے امام اور ایک برائی کی طرف بلانے والے امام. دونوں اماموں کا ذکر ہے قرآن میں, اس سے مراد ہے یہ ہر شخص جس طرح اس نے عمل کیے ہوں گے, جو اس کا ماڈل ہوگا, اس حساب سے خود اپنے ساتھ وہ اپنے امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا, وہ کھڑا ہو جائے گا. مطلب جیسا آپ کا عمل ہوگا ویسے آپ اپنے امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام کے ساتھ جمع ہوں تو ہمارے عمل ایسے ہونا چاہیے کہ ہم امام کے ساتھ آ جائیں, کیونکہ صرف زبانی کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. امام حسین جب کربلا گئے تھے, کہنے والے تو یا حسین بہت تھے لیکن کتنے گئے تھے, بس یہی سمجھ لیں کہ جیسے عمل ہوں گے اس طریقے سے ہوگا. تو اگر آپ صحیح امام کے ساتھ گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کا نام عمل آپ کے دائنے ہاتھ میں دے گا, جو اور ان پہ دھاگے برابر بھی سننا ہوگا. اس میں لفظ آیا ہے فتیلا, یہ جو لفظ بنا ہے فتیلا, فتیل سے بنا ہے. کیا ہوتا ہے فتیلا؟ فتیلا اس کو ترجمہ کرا ہے کسی نے کہا کہ دھاگا, کسی نے کہا ریشہ. ہوتا کیا فتیل؟ فتیل وہ ہوتا ہے کہ کھجور کی گٹھلی میں جو بیچ میں ہوتا ہے شگاف, وہ شگاف کے اندر بیچ میں دھاگا ہوتا ہے چھوٹا سا, اس کو فتیل ہوتا ہے. اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا. تو کھجور کے بارے میں بڑے ذکر ہیں, فتیلا, نقیرہ, یہ چیزیں. نقیرہ بھی ذکر آیا قرآن, وہ بنا ہے نقیر سے, وہ جو دھاگا جو کہ اس کی آس پاس کی جو باہر کی جھلی میں ہوتا ہے تو وہ تھوڑا الگ دھاگا ہوتا ہے. تو یہ جو فتیل سب سے چھوٹا ہوتا ہے. اللہ نے کہا اتنا بھی ظلم نہیں ہوا تھا اگر صحیح امام کے ساتھ آ گئے, اگر صحیح عمل ہو گیا تو. تو امام باقر فرماتے ہیں درود پر اللہ علیہ وسلم کہ جو لوگ سرکار کے وقت تھے وہ سرکار کے ساتھ آئیں گے محشر میں, مولا علی کے لوگ مولا علی کے ساتھ آئیں گے محشر میں, امام حسن امام حسین کے لوگ ان کے ساتھ محشر میں آئیں گے, اور جو بھی اپنے امام کے وقت جس کا انتقال ہوا وہ امام کے ساتھ آئے گا. مولا فرماتے ہیں, چھٹے امام فرماتے ہیں, کیا تم کو اس بات سے شکر نہیں ہے اللہ کے لیے کہ قیامت دن ہر شخص اپنے امام کے ساتھ مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بلایا تو ہم تو سرکار کی پناہ چاہیں گے اور تم ہماری پناہ میں آ جاؤ گے. تو مطلب مورا کریں گے تمہارے کافی نہیں تیسری بات کہ ہم تو جائیں عالم ہم تو سرکار کے ساتھ جائیں گے اور تم ہمارے ساتھ آ جانا, بس یہی طریقہ ہے اور کیا. سیدھا سادہ اسی کہتے ہیں صراط المستقیم. اب لوگ ادھر ادھر پھرتے پھرتے کیا ہے, جو کرنے دو جو کرنا. پھر ساتھ میں ہم فرماتے ہیں کہ میرے جد نے کہا کہ ہر شخص اپنے وقت کے امام کے ساتھ اور اپنی کتاب کے ساتھ اور رسول کی سنت کے ساتھ آئے گا. تین جگہ. پھر سرکار فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے وقت کے امام کے ساتھ اپنی کتاب کے ساتھ اور سنت رسول کے ساتھ آئے گا. اب یہ سنیں آپ, جو مجھے بڑی عجیب سا لگتا ہے, کیا چھٹے امام فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام, یہ سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ جب سب لوگ محشر میں کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ کی آواز آئی. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کیا یہ تمہارے رب کی کیا یہ جسٹس نہیں ہے, کہ عدل نہیں ہے کہ ہر شخص جس کی وہ اتباع کرتا تھا اس کے ساتھ جمع ہو؟ تو لوگ کہیں گے ہاں یہ تیری جسٹس ہے. تو کہا کہ سب اپنے اپنے گروہ بنا لو. یا اللہ, دیکھیں اللہ تعالیٰ دلی سے اس دن بھی بات کرے گا, کیا ہے تمہارے رب کی عدل نہیں کہ جس کی اتباع کی اس کے ساتھ جمع ہو جائے گا؟ یا ہمارے پروردگار صحیح ہے. تو کہا چلو اپنے اپنے گروہ بنا لو. یا میرے مولا, خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو صحیح راستہ بتایا ہمارے زمان علیہ السلام کا, کہ ہم آل محمد سے منسلک ہیں. اگر اور کسی منسلک ہوتا تو ہم کہاں جاتے پھرتے؟ کیونکہ اس دن تو ہر آدمی کہے گا ہاں اللہ تو انہوں نے صحیح فرمایا ہے جس کی ہم نے اتباع کی, تو بس کھڑے ہو جاؤ. یا میرے مولا, کیا میرے مولا. من کانا فی ہادی آما فہو فی الآخرت آما وہ ادل و سبیلا, اور جو بھی اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا اور راستے سے بہت دور بھٹکا ہوا. وہ من کانا فی ہادی آما فہو فی الآخرت آما وہ ادل و سبیلا, جو دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں اندھا بن کے اٹھے گا اور راستے سے دور. دنیا میں اندھا بننا مطلب دل کا اندھا ہونا, آنکھ کا نہیں, قرآن میں اس کا ذکر ہے, یعنی کہ آپ بصیرت نہیں ہیں, آپ کو کچھ دل سے آپ کی دل کی آنکھیں بند ہیں, آپ کو حق امام نہیں دکھتا ہے, آپ کو حق دین نہیں دکھتا ہے. چونکہ آپ کو حق امام نہیں دکھتا ہے, حق دین نہیں دکھتا ہے, تو آپ قیامت دن بھی اسی کھڑے ہوں گے اور آپ حق امام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. پھر جو جس کے ساتھ بھی ہوں گے بھائی, فرعون بھی امام بن کے آئے گا نا, آپ بھی کسی ساتھ کھڑے ہو جانا جو آپ کا امام بنا ہوا ہے. آپ اس دنیا میں اندھے رہے تو اس دنیا میں اندھے رہنا. وہ ان کادو لی یفتنو کا ان لدین اوحائنا الے کا لی تفتری علینا غیرا وہ ادل تخدو کا خلیلا. یہ لوگ آپ کو اس وحی سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے جو ہم نے آپ کی طرف کی تھی, تاکہ آپ اس سے ہٹ کر ہماری طرف منسوب کر کے کوئی اور بات گڑھ دیں, اور اس وقت وہ ضرور آپ کو اپنا دوست بنا لیتے. یا میرے مولا, یہ آیا تھوڑی مشکل ہے, تھوڑے سمجھا کے سمجھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو. یہ لوگ کوشش کر رہے تھے, اللہ سرکار سے کہتا کہ یہ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ جو ہم نے تمہیں آپ کی طرف وحی کری ہے اس سے آپ کو ہٹا دیں, اس سے آپ کو ہٹا دیں اور آپ اس کی جگہ کچھ اور بات بنا لیں, جھوٹی بات بنا لیں ہمارے لیے, ہمارے لیے آپ جھوٹی بات بنا لیں, تو وہ آپ کو دوست رکھتے ہو, آپ کو وہ دوست رکھتے. تو وہ کیا ہے بھائی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن نازل کرا نا, تو یہ جو کفار تھے یہ قرآن کے خلاف تھے, یہ قرآن کے خلاف تھے. تو وہ سرکار کے پاس آتے اور کہتے کہ آپ ہمارے خداؤں کے خلاف بات نہ کریں. اور دوسرا ان کی یہ کیا ڈیمانڈ تھی کہ یہ جو آپ کے ساتھ جو مومن ہو گئے غریب, ان کے ساتھ نہ بیٹھیں جو ہم آئے, تاکہ ہم کو اچھا نہیں لگتا ان کے ساتھ بیٹھنا, آپ جب بیٹھتے ہیں تو ہماری عزت کے خلاف ہے, آپ ہم کو سیپریٹ ٹائم دیں. یہ چیزیں ان کی خاص تھیں, تفسیر میں مزا یہ بیان کیا گیا. ولولا ان ثبت کا, تو آگے اللہ سبحانہ فرماتا ہے ولولا ان ثبت نا کا لقد کت ترکنو الہم شیئن خلیلا, اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہو جاتے. یا میرے مولا, بات سمجھ میں آئی, بات سمجھ میں آئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا کہ اگر کہ ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہو جاتے. کس طرح سے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تمہارا آپ کے پاس ڈیمانڈ لے کے آئے تھے, اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے, ہم نے آپ کو معصومیت کی گارنٹی دی ہے, آپ کو پروٹیکٹ کر رکھے ہیں, ہم نے رکھا ہے, تو اگر ہم آپ کو ثابت نہ رکھتے تو آپ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا مائل ہو جاتے. اس میں بھی بہت اللہ نے بہت کیئرفلی کہا, بہت باریک, کچھ نہ کچھ, کچھ نہ کچھ قلیلا کا ہے, ترکنو الہم شیئن قلیلا, تھوڑے سا مائل ہو جاتے. پھر اللہ نے کیا کہا, اذا ادقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا, تو ایسی صورت میں ہم زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی آپ کو دوہرا عذاب کا مزہ چکھاتے, پھر ہمارے مقابلے میں آپ کی کوئی مدد نہ کر پاتا. یا میرے مولا, اگر آپ کچھ نہ کچھ تھوڑا ان کی طرف مائل ہو جاتے تو ایسی صورت میں آپ دنیا اور آخرت میں ہم آپ کو دوہرا عذاب چکھاتے, اور آپ کی کوئی بھی اس معاملے میں کوئی, آپ کسی کو ہمارے مقابلے میں مدد کے لیے نہیں پا سکتے تھے. آپ سمجھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہ قرآن بھیجا ہے اس کی حفاظت کریے, قرآن کی حفاظت کریے, اپنے نبی کی معصومیت کی بھی حفاظت اللہ نے کری ہے. اور اس طریقے سے نبوت کا فرض ہے کہ تھوڑا سا بھی مائل نہیں ہو سکتا اس میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ دیا کہ اگر تھوڑا سا بھی آپ مائل ہو جاتے, تھوڑا سا بھی, تو ہم آپ کو دنیا میں بھی دوہرا عذاب دیتے اور آخرت میں دوہرا عذاب دیتے. یہ اتنی سخت آیت ہے کہ اس میں غور کی ضرورت ہے. اسی لیے سرکار یہ جب آیت آئی تھی تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے کہا, یا اللہ تو مجھے پلک جھپنے کے لیے بھی میرے اوپر اپنے آپ کو مت چھوڑ, پلک جھپنے کے لیے بھی اب مجھے اپنے آپ پہ مت چھوڑنا میرے مولا, جب یہ آیت آئی تھی. اچھا یہ جب آیت آئی تو مامون نے آٹھویں امام سے, امام رضا علیہ السلام سے آیت کے بارے میں پوچھا, دو آیتوں کے بارے میں پوچھا. ایک تو آیت جو ہے جو آیا تھا یہ 43 آیت فرام 9th سورہ, خدا تمہیں بخشے تم نے ان کو کیوں اجازت دی, یہ آیت آئی تھی 9th سورے کی 43rd آیت. وہ پھر ایک آیت وہ آئی تھی اس طریقے کی, اور ایک آیت یہ آئی ہے سرکار کے لیے. دونوں آیتیں سخت دکھتی ہیں نا, دونوں آیتیں سخت دکھتی ہیں. تو مامون نے آٹھویں امام سے پوچھا تھا کہ آیتیں کیوں آئی ہیں, تو امام نے اتنا پیارا جواب دیا آپ خوش ہو جائیں گے. کہا کہ امام نے کہا کہ سرکار تو معصوم ہیں, یہ آیتیں جو آئی ہیں کسی اور کو ڈرانے کے لیے آئی ہیں, جو امت کو ڈرانے کے لیے آئی ہیں, تاکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سرکار کو اس نظر سے دیکھتا ہے تو پھر امت کو چاہیے کہ خدا سے وہ ڈرے, درود پڑھ دیں اللہم صلی اللہ محمد وعلیٰ. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيَخْرُجُونَ میں بریک لے رہا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کی آیت میں فرماتا ہے, وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُونَكَ مِنْهَا وَإِذَا اللَّهُ يَلْبِسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا, اور یہ لوگ اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ کر آپ کو یہاں سے نکال دیں, لیکن اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ آپ کے بعد زیادہ دن نہ ٹھہر سکیں گے. یہ چاہتے تھے کفار, سرکار صلی اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کو مکے سے نکال دیں, اور اگر یہ مکے سے آپ کو نکال دیں تو پھر آپ کے جانے کے بعد یہ زیادہ دن یہاں نہیں پائیں گے. پھر اللہ نے اس بات کو ڈیٹیل میں بنایا, بتایا سنت من قد تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یہ زیادہ دن تک اگر آپ کو نکال دیا تو اس کے بعد رہ نہیں پائیں گے. اللہ نے کہا کہ سنت من قد ارسلنا قبل کا میں رسولنا ولا تجدو لسنتنا تحویلا, آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان کے ساتھ بھی ہماری یہی طریقہ رہا ہے, آپ ہمارے طریقے میں کسی قسم کی تبدیلی نہ پائیں گے. کیا ہوا, جب بھی کسی پیغمبر کو اس کی ملک سے نکالا گیا اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر عذاب بھیجا قوم کو اور ہلاک کر دیا, کہا کہ اگر یہ آپ کو مکہ سے نکال دیں گے اس طریقے سے تو پھر یہ ٹھہر نہیں پائیں گے, ہمارا عذاب آ جائے گا. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل والقرآن فجر ان قرآن الفجر کان مشہودا, آپ نماز کو قائم کریں زوال آفتاب سے رات کے اندھیرے تک, اور نماز فجر بھی, بے شک فجر کی نماز حاضر ہونے کا وقت ہے. اتنی خوبصورت آیت ہے یہ آیت آپ صبح میں سنیں گے تو آپ بہت گریہ کریں. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا, کیا آیت ہے یہ. اس کے اندر کہا کہ نماز کو قائم کریں سورج کے زوال کے وقت. سورج کا زوال کب ہوتا ہے؟ جب سورج سر پہ آ کے تھوڑا سا مغرب کی طرف جانے لگتا ہے, یعنی کہ ظہر کا ٹائم. وہاں سے نماز و قیام کریں اور رات کا غسق اللیل سے کیا مراد ہے؟ اندھیری رات مطلب بیچ کی رات, آدھی رات ہو جاتی. تب تک کو آپ دو وقت بتائیں نماز کے, ایک تو زوال ہے سورج اور دوسرا آدھی رات. تب تک کی دو نمازوں کا ذکر ہوا ہے, ہو گیا نا دو نماز ذکر, دو وقت کا ذکر ہوا ہے. پھر والقرآن الفجری, اور قرآن کو آپ فجر میں پڑھیں. پھر کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ بے شک قرآن کو فجر میں پڑھنا حاضر ہونے کا وقت ہے, مشہودہ کہا گیا. اتنی خوبصورت آیت ہے, اس کا وقت نہیں مجھے سمجھانے کا, لیکن بہت خوبصورت آیت ہے. اس کے اندر دو وقت, تین وقت بتائے صلات کے, ایک صلات کا وقت بتایا ہے زوال کے وقت, ایک صلات کا وقت بتایا ہے آدھی رات, اور ایک صلات کا وقت بتایا ہے صبح کے وقت. اور قرآن الفجر کہا ہے اس کو, قرآن الفجر. قرآن الفجر کیوں کہا ہے؟ سبھی کا کہنا ہے کہ کیونکہ آپ صبح کے وقت جب آپ قرآن پڑھتے ہیں فجر میں, اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کھڑے ہو کے جب آپ سورہ حمد پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, آپ سورہ پڑھتے ہیں نا, اسی کو اللہ نے قرآن الفجر کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک رنگ دیا ہے, اس کے کہنے کا طریقہ معبود جیسا چاہے کہتے ہیں. کیا خوبصورت لگتا ہے قرآن الفجر, آپ رونے لگتے ہیں جب آپ کو یہ صبح کی نماز کا. اور کیا کہا گیا؟ کیا کہا؟ ان قرآن الفجر کانا مشہودا, وہ صبح کا جو قرآن جو آپ پڑھتے ہیں وہ حاضری کا وقت ہے. مشہودا کا ہے, حاضری کا وقت ہے. کس کی حاضری ہوتی ہے؟ اب اس میں بہت ساری حدیث ہیں, میں اب دھیرے دھیرے پڑھتا ہوں انشاءاللہ. درود پڑھ دیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ اس طرح کی جو آج کل جو صلاتیں ہیں یہ کب سے آئی ہیں, تو چوتھے امام نے فرمایا کہ یہ جو آج کی صلاتیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدینے میں آئی ہیں, اس طرح کی صلاتیں بنائی گئی ہیں. کہ صبح کی دو رکعت تو ویسی رہی دو رکعت, ظہر میں دو رکعتیں اور جوڑ دی گئیں, عصر میں دو رکعت اور جوڑ دی گئیں, مغرب میں ایک رکعت جوڑی گئی, اور عشاء میں دو رکعت اور جوڑی گئیں, سات رکعتوں کا ہوا اضافہ. تو اس میں کہا کہ صبح کی دو رکعت کو اللہ نے دو رکعت اسی لیے رکھا کہ وہ وقت ہوتا ہے فرشتوں کی حاضری کا, کہ سرکار جب صبح کی نماز پڑھتے تھے, قرآن الفجر کرتے تھے, تو رات کے فرشتوں تو آسمان پہ جاتے تھے اور صبح کے فرشتے زمین پہ آتے تھے, تو وہ لوگ بہت جلدی میں رہتے تھے فرشتے. تو اللہ نے کہا صرف دو ہی رکعت رکھی جائے گی تاکہ دونوں آ کے دیکھ لیں سرکار کی نماز کو. اللہ بھی دیکھتا ہے نماز کو, فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں. یہ صبح کی نماز کی یہ فضیلت عجیب فضیلت ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم صبح کی نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں, کیونکہ اس کا خاص مشہودہ کہا گیا ہے. اس نماز کے بارے میں مشہودہ کہا گیا ہے کہ اور اس کا جو خوبصورتی اس خوبصورتی ذکر کرا گیا ہے وہ قابل غور ہے. اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چار نمازوں کا ذکر جو واجبات ہیں ان کا ذکر ہے اس طریقے سے, جو کہ زوال سے لے کے بیچ رات تک ہے, جس میں دو نمازیں سورج کے ڈوبنے کے پہلے ہیں اور دو نمازیں اس کے بعد ہیں آدھی رات تک, یعنی کہ سورج کے ڈوبنے کے پہلے ظہر عصر اور آدھی رات کے پہلے مغرب عشاء ہے, اور پھر نماز فجر کا ذکر تو الگ ہے ہی ہے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے وقت فرشتے بھی مشہود ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی مشہود ہوتا ہے ہماری نمازوں کو دیکھنے کے لیے. پھر اتنی خوبصورت آیتیں آنے کے بعد پھر لوگ صبح کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں, اس لیے چھوڑتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھتے. قرآن پڑھتے, قرآن الفجر دیکھتے, گریا کرتے, روتے کہ صحیح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے مشہودہ کہا ہے, تو کوئی مومن ایسا نہیں جو کہ صبح کی نماز چھوڑ دیتا, لیکن قرآن ہی نہیں پڑھتے. تب یہی ہے کہ جب قرآن نہیں پڑھیں گے تو پھر اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی فجر کی نماز کی. من اللیل فتہجد بھی نافلۃ لک عسا ان یبصر ربک مقاما محمودا, اور رات کے کچھ حصے میں آپ تہجد پڑھیں, یہ آپ کے لیے نافلہ ہے, بعید نہیں کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے. یہ آیت جو ایسی ہے, یہ عاشقوں کی آیت ہے, یہ اللہ کے عاشقوں کی آیت ہے. یہ آیت کے لیے لوگ اپنی زندگی نکال دیں تو کافی ہے, تو کم ہے. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبصر ربك مقاما محمودا. يا مريم مولا. ورات کے کچھ حصے میں تہجد سے مطلب ہے, میزان نے کہا ہے سو کے اٹھنا, تہجد سے مطلب ہے سو کر اٹھنا, نافلہ مطلب وہ جو کہ واجب نہ ہو. کہا کہ رات کے کچھ حصے میں آپ تہجد پڑھیں مطلب سو کے اٹھ کے, اور وہ نافلہ ہے کہ اسے قریب ہے کہ بھائی نہیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مقام محمود دے عطا کر دے. تو تہجد کے بارے میں کئی ڈیٹیلس ہیں, اتنے ڈیٹیلس ہیں کہ اپنے پاس وقت ہی نہیں کہ تہجد کی کیا 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 فضیلت, لیکن یہ آپ کے لیے شافی بن جاتی ہے آپ کے بیچ میں اور ملک الموت کے بیچ میں شافی بن جاتی ہے, منکر نکیر آپ کے بیچ میں خبر میں نور دیتی ہے اور رزق دیتی ہے, دشمنوں سے ہٹاتی ہے. اس کی ایک لمبی فہرست ہے, اس کی کیا کیا فضائل ہے, ایسی فہرست ہے کہ بہت لمبی فہرست ہے, وقت نہیں ہے. لیکن ایک مطلب کہ جو بھی ایک مومن جو سچا مومن ہے وہ تہجد تو پڑے گا ہی, بات ختم ہوئی. سرکار میں تو واجب تھی, لیکن ایک درخت میں جو بھی روحانیت رستے پہ چل رہا ہے اس کے لیے واجب ہو جائے گی ایک طریقے سے, مطلب شرعی طور پر نہیں, لیکن خود اپنے آپ پہ وہ واجب کر لے گا خود ہی وہ اس میں اتنا. کیونکہ بہت سی روایت ہیں کہ کسی نے کہا کہ مولا آج میں تہجد کے لیے نہیں اٹھاتا, تو معصوم نے کہا کہ تو نے کچھ گناہ کرا ہوا تو آج نہیں اٹھ پایا, تو گناہ روکتے ہیں اس کو. تو تہجد اللہ کی دین ہے, جس کو دے دے وہ بس خوش ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ لطف کیا, کرم کیا ہے, یہ اللہ کا لطف ہے. اور مقام محمود کا اس میں ذکر ہے, سرکار کا مقام محمود تو ہے ہی ہے جس کا کہ ہم ذکر کریں گے, لیکن مومنین بھی جو تہجد پڑھتے ہیں ان کو بھی ایک طریقے سے مقام محمود ملتا ہے. وہ یہ ملتا ہے کہ وہ بھی دوسرے مومن کی شفاعت کرا سکتے ہیں. ہاں بھائی, مومن دوسرے مومن کی شفاعت کرے گا نا قیامت تو یہ مقام محمود, مومن کا مقام محمود چھوٹا ہے, سرکار کا مقام محمود سب سے بڑا ہے. کیونکہ سرکار نے خود فرمایا ہے, اب اس میں ہے ڈیٹیل ہے اس میں, سرکار نے فرمایا کہ آدم کی اولاد کا میں سردار ہوں, آدم کی اولاد کا میں سردار ہوں. اب ایک طویل حدیث ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ مقام محمود کے بارے میں کہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ صبح سورج سوا نظر آ جائے گا اور لوگ ایک طویل عرصے تک محشر کے میدان میں کھڑے رہیں گے, طویل عرصہ, کسی نے کہا 40 سال ہے, کیا کیا جی الگ الگ روایتیں, اتنا لمبا کھڑے رہیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کو بولے گا, حکم دے گا کہ پسینہ جو نکلتا ہے اس کو تو سوکنا مت. تو یہ حالت ہوگی کہ پسینہ نکل کے مومن پسینے میں تیرنے لگیں گے, کان تک آ جائے گا پسینہ, اتنی گرمی آئے گی, اللہ تعالیٰ اپنا جلال دکھائے گا. اس وقت سب پریشان ہو جائیں گے, یا اللہ بچا اس دن سے, مولا فرما رہے ہیں امام کاظم علیہ السلام, تو سب لوگ پریشان ہو جائیں گے. تو سب لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس, آدم علیہ السلام کچھ کرے یہاں, آدم کہیں گے اتنا ہی تم میرے بس کا نہیں ہے, نوح کے پاس جا, سب نوح کے پاس جائیں گے, نوح علیہ السلام کے پاس, آپ کچھ کریں گے میرے بس کا نہیں, ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا, سب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, آپ کچھ کر دیں, کہا کہ نہیں میرے بس کا نہیں ہے یہ, تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ, تو سب جائیں گے موسیٰ علیہ السلام, آپ کچھ کر دیجیے, پریشان ہیں ہم, یہ کیا ہم پسینے میں تیر رہیں گے, عرصہ ہو گیا ہے. کہا کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ, تو کہا عیسیٰ علیہ السلام کہ میرے بس کا نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ وسلم. تو سب کے سب سرکار کے پاس آئیں گے اور سرکار کو اس دن مقام محمود ملے گا. مقام محمود سے مطلب کیا ہے؟ مقام محمود یہ ہے کہ جس کو کہ ہر آدمی پسند کرے, تعریف کرے, تعریف کا مقام ہے, تعریف پریز وردی, جس کو ہر شخص پریز کرے. کیا ہوگا؟ ہر شخص پریشان ہوگا, ہر شخص چاہے گا شفاعت ہو. اس وقت کیا ہوگا؟ جب سب لوگ سرکار کے پاس جائیں گے تو سرکار جنت کا دروازے کی کنڈی کو کھینچیں گے اور سرکار سجدہ کر دیں گے. پریشان ہوگی انسانیت, سجدہ کر دیں گے تو آواز آئیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آواز آئے گی, مانگ تم اس سے جو مانگ میں آج تجھے دوں گا. تو سرکار سجدے میں سر اٹھائیں گے, پھر سجدے میں گر جائیں گے, پھر اللہ کی آواز آئے گی, مانگ تم اس سے مانگ میں تجھے دوں گا. یہ جلال اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. پھر سرکار شفاعت کرنا شروع کریں گے, اللہ تعالیٰ جس مطلب مومنین کی شفاعت کریں گے, ہر ایک کی نہیں ہوگی شفاعت, مومنین کی شفاعت ہوگی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے گا اور ہر مومن سرکار کی تعریف کرے گا, یہ مقام محمود ہے. انبیاء تک خوش ہوں گے, سب خوش ہوں گے. اس لیے سرکار نے کہا, کیا کہا سرکار نے, کہ کہا کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں اور اس میں میری, اس میں کوئی شیخی نہیں میری, یہ مجھے مقام ملا ہوا ہے, اس میں میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, یہ شیخی نہیں مان رہا ہوں, میں سب کا سردار ہوں اور یہ میری کوئی شیخی نہیں ہے. کہ یہ کہی ہے مقام محمود, اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ دیا سرکار. اب آپ آل محمد کو آپ اگر ایزا دیں گے تو آپ کا حشر کیا ہونے والا آپ خود بتا دیں. آپ قل ربی ادخلنی مدخلا صدقین واخرجنی مخرج صدقین واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, اور فرمائے اے میرے رب تو مجھے جہاں سے بھی, تو مجھے جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا, اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال, اور تو میرے لیے اپنی جانب سے ایک طاقتور مدد دے. اب آپ دیکھیں گے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تم ثابت قدم نہ رکھتے تھے تو کچھ تم تھوڑے تھوڑے مائل ہو گئے تھے. پھر کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ, کہ ہم تمہیں مقام محمود دیں گے. مقام محمود دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اب کیا کہا, کہ اب مجھ سے دعا کرو, کہو اللہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو میں جہاں بھی داخل ہوں سچائی کے ساتھ داخل ہوں, جہاں سے بھی نکلوں سچائی کے ساتھ نکلوں, اور تو اپنی طرف سے مجھے طاقتور مدد دے. میں نے مجھے ایسا نبی بنا کہ ہر طرف جاتے ہوئے آتے ہوئے ہر وقت میں سچائی پہ ہو, قائم ہو, ہمیشہ میں سچا ہوں, اور اس سچائی کے لیے مجھے تجھ سے مدد چاہیے کہ میرے جو مجھ سے میں جو عمل کروں اور جو ظاہر بات ہیں سب سچا ہو, کچھ اس میں بھی کچھ بھی جھوٹ اور بہتان نہ ہو, اس میں مجھے تیری مدد چاہیے. اللہ کی مدد, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مدد مانگو رسول سچائی پہ قائم رہنے کی. تو ہم کو بھی یہ سب چیزیں آئی تو رسول کے, لیکن ہم کو بھی نصیحتیں ہیں. ہم اگر عطی اللہ عطی رسول ایسے ہی تھوڑی ہو جاتا ہے. آپ کو امام کا اصحاب بننا تو آپ کو اتباع کرنا پڑے گی. ساری آیتیں ہیں تو سرکاری طرف, لیکن ہم کو اس میں غور کرنا ہے کہ ہم کتنے سچے ہیں اور ہم کتنی صداقت پہ ہیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, اور کہہ دیں حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا, اور باطل کو نیست و نابود ہونا ہی تھا. اور کہا کہ کہہ دیں ان سے قل جا الحق, حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا, اس کو اور باطل نیست و نابود ہونا ہی تھا. کس کو کہہ دیں؟ مشرکین کو, جو آپ سے کہہ رہے تھے پہلے کہ یہ کر دو وہ کر دو اور ہمارا کمپرومائز کرو. کہا کہ نہیں نہیں, کہہ دو حق آ گیا اور تم یہ باطل کو تو نابود ہونا ہی ہے, اور باطل تو نابود ہو کے رہے گا ہی. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سرکار سے کہا کہہ دیں ان کو مشرکین کو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا ہے اور باطل کو نابود ہونا ہی تھا, تو پانچ امام فرماتے ہیں, اہل بیت فرماتے ہیں کہ اس سے مراد امام مہدی علیہ السلام بھی ہے, کہ جب وہ آئیں گے تو جتنا باطل آج دنیا میں دکھ رہا سب نابود ہو جائے گا اور حق کا پرچم رہلائے گا. یہ جب میں آیتیں پڑھ رہا تھا کہ تم ایسا نہ ہو کہ تم کیا وہ آیا تھی نا, وہ لولا ان ثبتنا کا لقد کت ترکنو الہی شعین قلیلہ, اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہو جاتے. تو سرکار بالکل مائل نہ ہوئے, سرکار بالکل اللہ کی مدد تھی, سرکار مائل نہ ہوئے. سرکار کی معصومیت کی دلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے, اور ان کی سرکار کی معصومیت کی دلیل ان کی آل نے دیے, کہ وہ نبی کے بارے میں کون گمان کر سکتا ہے کہ وہ مائل ہوگا, جبکہ ان کی آل امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں موجود ہے, تو جب کربلا میں موجود ہے تین دن کے بھوکے پیاسے امام حسین علیہ السلام, اور یزید نے کہا کہ میری بیعت کر لو, میری بیعت کر لو, تو دنیا گواہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ذرہ برابر مائل نہ ہوئے. امام حسین ذرہ برابر مائل نہ ہوئے, وہ تو ہوئے ہی نہ ہوئے, ان کے اعصاب بھی مائل نہ ہوئے, تلواریں نکال لی کہ مولا ہماری گردنیں کاٹ لیں گے. اگر آپ نے ایسا کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں, علی اکبر علیہ السلام ہو یا قاسم علیہ السلام ہو, ارے علی اصغر علیہ السلام کوئی مائل نہ ہوا, ارے کوئی مائل نہ ہوا. یہ سرکار کی معصومیت کی کی دلیل ہے کہ کوئی ان کی آل میں بھی مائل نہ ہوا. اور تو اور جب ابو الفضل نہر تک پہنچے اور نہر کو قبضے میں کرا تو پانی چندلو میں لے لیا, پانی کو چندلو میں دیکھا پھر پھینک دیا. الحمدللہ رب العالمین,